أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میزان الہی کے عنوان سے آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں میں اور آپ سب سے پہلے دعائے سلامتی امام زمان سب مل کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتک یا ارحم الراحمین با آواز بلند نعرہ صلوات
اللہم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج
تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے اس کائنات خلق کرنے والے کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے رحیم ہے اور وہ خدا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ہم اس کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا نہیں کر پاتے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے مجلس کی فرش عزا پہ آئیے ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کریں کہ معبود ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا اور جب اس دامن سے منسلک کر دیا خدایا ہماری زندگی ایمان پر بسر ہو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور جب یہ دعا کی ہے دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں پروردگار عالم جس کے اسم سے ہم اور آپ روز اس کے اسم کے ذریعے اس مجلس کی ابتدا کرتے ہیں آج بھی ایک اسم آپ کے سامنے پیش کروں گی رب ذوالجلال کے ناموں میں سے ایک اسم ہے قہار قہار کے معنی وہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے والا ہے تو ایم ایم معصومین کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں آپ کا دشمن آپ کے انڈر ہو یعنی آپ کے نیچے ہو آپ اپنے دشمن پہ قابو پا لیں غلبہ حاصل کر لیں اس کی شر سے محفوظ رہ سکیں تو 360 مرتبہ 360 ٹائمز اگر ہم یا قہارو پڑھیں تو ہم اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اگر یا قہارو پڑھیں 360 ٹائمز، اور اگر اللہ کے ولی کا ذکر کریں، یہ وہ ذکر ہے جو میں ہر سال عشرے میں جہاں بھی پڑھوں ضرور ذکر کرتی ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جیسے حسین ابن علی کے خلاف تھے لوگ، دشمن تھے، آج اگر حسین کے چاہنے والوں کو خدا نے زمین پہ بھر دیا ہے، ایسے ہی دشمن حسین بھی موجود ہیں، ایسے ہی مولا کے دشمن آج بھی موجود ہیں، عزائے حسینی کے دشمن موجود ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی پروردگار عالم پوری دنیا میں جہاں جہاں جلوس اٹھ رہے ہیں، پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے، دشمن دور رہیں. تو شیخ طوسی کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن دفع ہو جائے، دور ہو جائے، تو علی ابن ابی طالب کے چار ناموں کا ورد ضرور کیا کرو. تو وہ نام جو آپ سب کو یاد ہیں، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی. اس کو ہر ہر دانے پڑھ کے ایک تسبیح جو علی ابن ابی طالب کی ان چار القابات کی پڑھے گا، تو پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ دشمن اس سے دور رہنے پر مجبور ہو جائے گا. تو یہ تسبیح پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، بار الہ ہماری عزا کو خدا محفوظ رکھے، ہمارے جوانوں کو خدا، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو خدا، سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت ہو. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. اچھا، جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہو. روزانہ میں آپ کے سامنے اس میں الہی بیان کر رہی ہوں، اور الحمدللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس کے پابند ہو جائیں. مگر پڑھتے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا، جب بھی پڑھیے گا یقین سے پڑھیے گا. اگر ہمارے قلب میں یقین کی کمی ہوگی تو پھر دعا کی قبولیت میں بھی تاخیر ہوگی. اور کس طرح یقین رکھیں؟ کتاب ہے سبق آموز احادیث اور واقعات، اس کی سیکنڈ والیوم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن میں سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت جو رزق کے لیے بہت مجرب ہے، اگر کوئی رزق کی پریشانی میں ہے، کوئی تنگی میں ہے، کوئی جاب لیس ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد، میں نے علماء سے سنا تو مجھے دو چیزیں سننے کو ملی. ایک جگہ عالم نے کہا کہ اول و آخر درود کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اور ایک جگہ عالم نے کہا کہ اول و آخر درود کے بعد 10 مرتبہ پڑھے. وہ کیا؟ سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا پروردگار عالم اس کو مشکل سے نکال لے گا. وَيَجْعَل لَّهُ، خدا اس کو نکال لے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. اب وہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ، ارے ہم اور آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ عرب تھے، پڑھ رہے تھے. اللہ نے کہا ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی آسان اردو میں کہوں جو خود کو گناہوں سے بچائے، واجبات پر عمل کرے، یہ تقوی کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ حرام سے بچے، واجب پر عمل کرے، اور جب اس پہ قادر ہو تو پھر مستحبات پر عمل کرے، مکروہات کو چھوڑے، اور پھر مباحات، ان پانچ چیزوں پر قادر ہو جائے تو صاحب تقوی بن جائے. تو اسے سوچا میں کیوں نہ گناہوں جو مجھ سے گناہ ہوتے ہیں میں ان گناہوں کو چھوڑوں، اور گناہ چھوڑتا جاؤں، واجبات پر عمل کرتا جاؤں، صاحب تقوی بن جاؤں، تو پروردگار عالم مجھے بھی وہاں سے رزق دے جہاں سے میں نے گمان نہ کیا. اگر ہم اتنے یقین سے آیت قرآنی پڑھیں، اس نے یقین کر کے اس پہ عمل شروع کر دیا، اپنی ذات سے گناہوں کو چھوڑنا شروع کیا، اور خدا نے اس پہ رزق کی برسات شروع کی. جب اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اس کے دوست اس کے قریب آئے اور کہتے ہیں کیا بات ہے، تمہاری حالت تو بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ کہا پروردگار دے رہا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ نے کہا ہے تم تقوی اختیار کرو، تم گناہ سے بچو، میں دوں گا. اچھا، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، یہ ہمیں ٹال رہا ہے. یہ بات فقط وہاں کے لیے نہیں، سارے زمانے کے مومنوں کا یہی حال ہے، ہمیں جتنا یقین ہو اپنے رب پہ. خیر، اس کے بعد پھر 2-3 مہینے گزرے، پھر لوگوں نے کہا تمہاری حالت اور بہت بہتر ہو گئی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ کہا میں نے بتایا تو تھا، اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے، وہ مجھے عطا کر رہا ہے، میں اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آیا. 6 مہینے گزر گئے، پھر آئے لوگ، اور لوگوں نے، رشتے داروں نے سوال کیا کون دے رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے، تمہاری حالت تو بہت بہتر ہو گئی ہے. اب اس نے سوچا کہ اگر میں پھر سچا جواب دوں تو یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا کہ ہاں، ایک یہودی ہے میرے محلے میں، وہ میری غربت سے واقف تھا، وہ یہودی تاجر ہے، اور اس نے مجھ سے کہا تم بہت غریب ہو، میں تمہیں ہر مہینے 10 لاکھ تومان دوں گا. روایت نہیں، وہ ایرانی کا تھا، عجم تھا، عرب نہیں تھا، عجمی تھا. 10 لاکھ تومان دوں گا. اب جب لوگوں نے سنا کہ ایک یہودی تاجر نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر مہینے 10 لاکھ تومان دوں گا، تو پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ یہ تم ہمیں پہلے ہی بتا دیتے، ہم تم سے بار بار پوچھتے کیوں؟ جیسے انہوں نے جملہ کہا، تف ہے تم پر، میں تم کو سچ کہتا رہا کہ میرا خدا دے رہا ہے، تمہیں اس خدا کا یقین نہیں ہے، ایک یہودی کا یقین ہے کہ یہودی وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، خدا وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا. اور جب خدا وعدہ کر لے، واقعاً اگر ہم خدا کی قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، یقین جانیے ہمارے یقین کی کمی ہے، ورنہ خدا کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم یقین قلب سے پڑھیں گے، پروردگار عالم ضرور اس کا اجر عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صلوات پڑھیں محمد والے. میزان الہی کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں. آج بھی آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی پیش کروں گی جو ہمارے آئمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کا سورہ، 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، 71 آیت کا نمبر، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے کیونکہ آپ مجالس میں سنتے ہیں. وہ کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں، یوم ندعو کل اناسم بے امامہ، ہم روز قیامت ہر گروہ کو، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور الحمدللہ اس آیت کو پڑھ کے جتنا اللہ کا شکر کریں، ہم ان اہل تشیع میں سے ہیں جو 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا پہلا امام رسول نے متعارف کروایا غدیر میں، اللہ نے حجت خدا بنایا، اور آج بھی ہم جس زندہ امام کی امامت میں ہیں اس کو ہم نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے. اور بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں جن کے آئمہ ہیں مگر انتقال کر گئے، ایک واحد اہل تشیح ہے کہ جن کے امام ہر دور میں تھے، اور آج بھی میرے وقت کا امام حضرت حجت زندہ ہیں. پروردگار عالم جلد سے جلد ان کا ظہور فرمائے. تو پروردگار اس آیت میں کہہ رہے ہیں ہم تمام لوگوں کو ان کے آئمہ کے ساتھ بلائیں گے، یہ اللہ کا حکم. اور اللہ کے رسول، رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا اور اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا. من ماتا ولم یعرف، امام زمانے نہیں، ماتا میتت الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، ان کو پہچانے بغیر مر گیا، دراصل وہ جاہلیت میں مرا. اللہ ہمیں کبھی جاہلیت کی موت نہ مارے، ہم اپنے امام کو پہچانے، امام کی اطاعت کریں. تو اللہ نے کہا ہم روز قیامت بلائیں گے تمہیں امام کے ساتھ، اور رسول کہہ رہے ہیں زندگی میں جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب اللہ کے ولی کا، پہلے امام کا ایک ذکر سن لیجئے، امام کی حدیث سن لیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امام ہادی ہوتے ہیں ہدایت کرنے والے امام، اور ایک امام زلالت ہوتے ہیں گمرہی کے امام. کہا کہ دنیا میں جو لوگ ہدایت کرنے والے آئمہ کو مانیں گے وہ ان کے ساتھ میدان قیامت ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور جو دنیا میں گمراہ لوگوں کو امام بنا کے مانیں گے میدان قیامت میں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. کیسے ساتھ ہوں گے؟ روایت بیان کر دوں، کتاب قیامت کے 10 مرحلے، اس میں روایت ہے، اور اس روایت کو علی کے عاشق، علی کے صحابی اسبق ابن نباتہ نقل کرتے ہیں. اسبق کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے، مولا علی کی خلافت کا زمانہ بظاہری، اور مولا علی نے حکم دیا کہ سب کوفے سے نکلو، ہمیں مدائن کی طرف جانا ہے. مولا نے حکم دیا کہ ہم لوگ اپنے نکلے اپنے گھروں سے، اور لشکر جمع ہوا اور سب پورا لشکر ساتھ علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ ہمیں مدائن تک پہنچنا ہے. اسبق کہتے ہیں انہی لوگوں میں کچھ منافقین بھی تھے، کا 8 لوگوں کا ایسا گروہ کہ جس کا سربراہ عمرو بن حریث تھا. انہوں نے کہا کہ علی تو مدائن کی طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں ان کے پیچھے پیچھے جائیں. ایک مقام پہ ان کو تفریح کی سوجی، انہوں نے کہا ہم یہاں رک جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں آرام کر لیں گے، کھا پی لیں گے، تو پھر ہم گھوڑے توڑاتے ہوئے مدائن پہنچ جائیں گے. علی کو کیا پتا چلے گا؟ جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اسے نہیں پتا، امام تو ہماری نسلوں کا حال جانتے ہیں. انہوں نے کہا امام کو کیا پتا چلے گا، علی کو کیا پتا چلے گا، علی کے منافقین علی سے بغض رکھتے ہیں، علی کو کیا پتا چلے گا، ہم پہنچ جائیں گے. وہ 8 لوگ رک گئے، ایک مقام پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. جب کھانا کھا رہے تھے تو قریب سے ایک لال بے، ایک کاکروچ گزرا، جو ان 8 میں سے جو سب سے زیادہ منافق تھا عمرو بن حریث، اس نے اس کاکروچ کو اٹھایا اور پکڑ کے اس کے ایک پر کو، نے ان 7 لوگوں سے کہتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، توہین علی کرتا ہے. کہا دیکھو یہ امیر المومنین ہے، آؤ اس کی بیعت کریں. کتابوں میں روایت موجود ہے, ایک نہیں کئی کتابوں میں. کہا یہ دیکھو یہ امیر المومنین, آؤ اس کی بیعت کریں. ان ساتوں نے حسد کے کہا ہاں ہم نے ان کی بیعت کی, ہنسی تماشوں میں لگے, پھینک دیا اس کاکروچ کو. جب کھا پی لیا تو اٹھے چلے, اب اس سے پہلے کہ مدائن پہنچ گئے ہوں گے ارے ہم بھی پہنچے. اب گھوڑ دوڑاتے ہوئے مدائن پہنچ گئے. مدائن پہنچے تو مولا اپنے لشکر والوں سے خطاب کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. مولا نے جیسے ان کو دیکھا یہ آئے ہیں تو مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہی وہی آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی. علی نے اسی آیت کو پڑھا اور مولا کہتے ہیں خدا نے قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, اللہ کہہ رہا ہے میں روز قیامت سب کو امام کے ساتھ بلاؤں گا اور میں وہ تمہارا امام ہوں کہ الرسول اسلام نے مجھے ہزار احادیث سکھائیں, ہر حدیث کے ہزار دروازے ہیں, ہر در کی ہزار چابیاں ہیں, اور میں یہاں تک جانتا ہوں کہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کاکروچ کی, جو اس لال بیگ کی بیعت کر کے آیا ہے, اور اگر چاہو تو میں ان آٹھوں لوگوں کے نام بتا دوں. اب جیسے یہ کہا ازبغ بن رباطہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عمرو بن حارث سر جھکائے بڑا شرمندہ بیٹھا ہے. یہ علی کی شان ہے کہ بھرے مجمع میں شرمندہ نہیں کیا, علی نے نام نہیں لیا مگر علی نے بتا دیا. تم یہ جان رہے تھے کہ علی کو کچھ پتا نہیں ہے, علی اتنا بھی جانتے ہیں کہ تم نے کس کی بیعت کی. علی کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم وہ میدان قیامت میں اسی کاکروچ کے پیچھے پیچھے اسی کی بیعت میں آئیں گے. تو بس اب یہ آیت سمجھ میں آئی کہ جو آئمہ پہ یقین رکھتا ہے بارہ اماموں کو ماننے والا ہے وہ میدان قیامت میں اپنے امام کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور خدا کرے کہ ہم اور آپ سب اپنے امام کے ساتھ ساتھ ہوں. کتاب میں روایت چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصیت اسی کتاب میں چھٹے امام کی روایت. امام کہتے ہیں اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے, ہم سب سے مخاطب امام, امام کہتے ہیں تم لوگ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہا مولا بے شک کرتے ہیں. کہا نہیں ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے ہو کہ جب میدان قیامت میں لوگ گمراہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے جن کی بات مانتے تھے, میدان قیامت میں میرے شیعان اہل بیت جناب رسالت ماب اور ہم آئمہ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور رب کعبہ کی قسم ہم تم کو بہشت تک پہنچائیں گے. یہ امام کا حکم, امام کا وعدہ ہے, اگر ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں بہشت کے دروازے تک پہنچائیں گے, بہشت کے اندر تک پہنچائیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کو خدا اہل بہشت قرار دے. میزان الہی کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم سورۃ تکاثر کو سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ سات آیتوں کا مختصر, مجھ طالب علم مجھ ناچیز نے سات آیتوں کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. آٹھویں آیت کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہی مجلس میں ہوگا اور دس محرم کو اختتام ہوگا. آج یقین سے متعلق ایک اور چیز بیان کرنی ہے, اگر ہمیں اس پر یقین آ جائے تو یقیناً ہمارے اعمال درست ہو جائیں, اور وہ کیا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہا یا محمد اشتا, اے محمد سنو تم جو چاہے عمل کرو مگر یاد رکھنا موت آنی ہے, جب تک چاہے جیو مگر یاد رکھنا موت آنی ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا دنیا میں جس چیز کو تم بہت عزیز رکھو گے اس سے جدائی ہو جائے گی. ہمیں بھی ذائقہ موت چکھنا ہے. کہ جس چیز سے محبت کرو گے اس سے جدائی ہو جائے گی اور جو عمل کرو گے اسے میدان قیامت میں حاضر پاؤ گے. اب دو باتیں کہیں ہیں جبرائیل نے, اللہ کے رسول تو جانتے ہیں, اللہ کے رسول نے بیان اس لیے کیا کہ ہم تک پیغام پہنچ جائے. کہا جبرائیل کہہ کے گئے دیکھو موت آنی ہے, تم جس چیز کو عزیز رکھو گے محبت کرو گے اس سے تمہیں جدا ہونا پڑے گا, اولاد ہے رشتہ دار ہے, ذائقہ موت چکھیں گے تو ان سب کو چھوڑ کے قبر میں جانا ہے. اور جبرائیل کہتے ہیں یہ ایک چیز جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی, کہا میدان قیامت میں آپ جس کو حاضر پائیں گے وہ آپ کے اعمال ہیں. اور کیسے حاضر پائیں گے؟ قرآن پاک میں سورہ کہف, سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جب تم حاضر پاؤ گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, کیا حاضر پاؤ گے؟ عملہ. خدا کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا وَمَا حَاضِرُ عَمَلَا, کہ تم اس دن اپنے ہر عمل کو حاضر پاؤ گے مجسم پاؤ گے. یعنی اب ہم نے سلام کیا عمل ہے, اس نیکی کو مجسم پاؤ گے. ہم نے کسی کی مدد کی عمل ہے, اس نیکی کو انسانی شکل میں مجسم پاؤ گے. اور اگر گناہ کیے تو تو اپنے گناہوں کو بھی مجسم پاؤ گے. جب میں اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہو کہ برے اعمال بھی مجسم ہو کے آئیں گے اور قبر کی منزل پر آئیں گے, جب ہمیں دفنا کے 40 قدم پیچھے ہٹتے ہیں ہمیں دفنانے والے منکر و نکیر آ جاتے ہیں اور پھر ہمارے اچھے اور برے اعمال قبر میں مجسم آتے ہیں. اب کیا کہا کہ تمہارے خدا, قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, سورہ کہف کی اور رسول کی حدیث بھی, تمہارے اعمال مجسم ہو کے آئیں گے. اور پھر خدا نے اس آیت میں جملہ کہا, ولا یظلمو ربک احدا, تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرتا. یہ خدا نے ظلم نہیں کیا کہ برے اعمال کو تم پر مسلط کر دیں, تمہارے عمل ہے, نہ برا کرتے نہ برے عمل دیکھتے. اور اگر خدا نہ کرے, ہم معصوم نہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اگر غلطی ہو جائے تو توبہ واجب ہے, فوری فوراً توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے صدقے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے, خدا بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اور کیسے حاضر ہوتے ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری, جن کو خدا نے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا, ان کے استاد تھے مرزا علی شیرازی. اور شہید مطہری کہتے ہیں میں نے عرفانیت کا درس اور میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے مرزا علی شیرازی سے. مرزا علی شیرازی عالم بھی تھے, ذاکر بھی تھے, اور جب آیت اللہ بروجدی اپنے گھر پہ مجلس کرواتے تھے تو مرزا علی شیرازی کو بلاتے تھے اور یہی اس مجتہد کے گھر میں مجلسیں پڑھتے تھے. اور ان کی مجلس کی خاص بات, لوگ کہتے تھے ان کی مجلس میں گریہ بہت ہوتا ہے, یہ خود روتے تھے اور پورا مجمع روتا تھا. ایک مرتبہ یہی مرزا علی شیرازی درس دے رہے تھے, اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہوئے روتے ہوئے اپنا ایک خواب بیان کیا. اور وہ خواب کیا تھا, ایک روز رات کو میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں مر گیا ہوں, مجھے غسل و کفن دیا جا رہا ہے, جب کفن پہنا لیا, نماز جنازہ ہو گئی تو لوگ مجھے دفن کرنے چلے, جب قبر میں دفن کر دیا تو میں نے دیکھا ایک سفید کتا میری قبر میں آ گیا اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے یہ میری زندگی کا غصہ تھا جسے خدا نے آج مجسم کر کے میری قبر میں بھیج دیا. کہا جب وہ سفید کتا میری قبر میں, خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میں اب لرز رہا ہوں کہ ابھی جانور میرے ساتھ قیامت تک رہے گا تو میرے جسم کا حال کیا ہوگا. دیکھیں میں اور آپ جب غصہ کرتے ہیں, چاہے اپنی اولاد پہ کریں, چاہے گھر کی ماسی پہ کریں, چاہے کسی پڑوسی پہ کریں, ہم نے سن لیا فلاں نے ہماری غیبت کی تھی, ہمیں جلال آ جاتا ہے, فلاں نے یہ کیا تھا, یہ ہے کیا, ان کی اوقات کیا ہے, کیا کچھ نہیں بولتے اپنے غصے میں. غصے کو کنٹرول کرنا, غصہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے قبر میں دیکھا کہ ایک سفید کتا آ گیا ہے اور میں پریشان تھا, کانپ رہا تھا کہ اب میں کیسے قبر میں اس کے ساتھ گزاروں گا. ایک بارگی میں نے دیکھا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہا مجھے امام حسین کی زیارت ملی. اور امام کہتے ہیں نہ گھبراؤ میں دور کر دوں گا. امام نے اشارہ کیا, وہ قبر سے کتا غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی. یہ خدا نے ان کو بتایا, یہ اتنے بلند مرتبے پہ فائز تھے عرفانیت کے, خدا چاہتا تھا زندگی میں اپنی خامی سے آگاہ ہو جائیں. جسے خدا سے دعا کیا کیجئے, اللہ ہمیں زندگی میں ہماری خامیوں سے آگاہ کر دے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی میں اپنی وجود کی خامیوں کو دور کر لیں تاکہ جب قبر میں جائیں علی ابن ابی طالب آئیں تو ہم بھی بڑی شان سے اپنے مولا کا استقبال کریں, مولا کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اب ان کو تو مولا حسین نے کہہ دیا میں دور کر دوں گا, مولا نے دور کر دیا, مولا ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کہا میں نے تمہیں فرش عزا نہیں دی, یہ ہدایت کا سبب نہیں دیا, یہ مجلس حسین جہاں جہاں فرش عزا بچھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اہل بیت کی احادیث بیان ہوتے ہیں. مولا نے کہہ دیا جب میری محبت میں آ کے بیٹھتے ہو, سنتے ہو, تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کر لو, اپنے گناہوں کو اپنے وجود سے دور کر لو, ہم ہیں شفاعت کرنے والے. اللہ کرے کہ مولا کا یہ حکم ہمارے قلب پہ اثر کر جائے کہ ہم اور آپ بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اچھا اگر برے اعمال مجسم ہو کے آئیں گے تو نیکیاں بھی مجسم ہو کے آئیں گی. اور نیکیاں کیسے مجسم ہو کے آئیں گی؟ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل الآخرہ, اس کتاب میں روایت ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے اور اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا, اور کیا کہا؟ کہا میدان قیامت میں جب کچھ مومنین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, دیکھیے جب قیامت پپا ہوگی تو ایک بہت گرجدار چیخ ہوگی اور تمام لوگ مر جائیں گے، حتیٰ کہ پھر پروردگار عالم ملک الموت کو بھی مار دے گا. اب کچھ نہیں ہے، سب مر گئے، ملائکہ، انسان، سب. اس کے کچھ روایتوں میں ہے کہ 40 برس کے بعد، کچھ روایتوں میں ہے کہ 40 دن کے بعد پھر وہی تیز گرجدار آواز آئے گی، اور پھر جو مر گئے وہ سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. چھوٹے امام کہتے ہیں جب قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت ایک ساتھی بھی ساتھ ساتھ ہوگا، بہت خوش شکل، بہت خوش مزاج. اب جب انسان قبر سے اٹھے گا تو بڑا دہشت زدہ ہوگا. کیوں؟ کہ ایک ہی قبر سے 70-70، کچھ روایتوں میں 70,000 لوگ اٹھیں گے، کیونکہ ایک قبر میں انسان کا جسم خاک ہوا، پھر جتنے مردہ جو گورکن ہوتے ہیں، پھر وہاں دوسرے کو دفنایا، تو نہ جانے قیامت تک ایک جگہ پہ کتنے لوگ دفن ہوں گے. اب سب نکل رہے ہیں، اور جب سب نکل رہے ہیں تو کچھ کا کفن سالم ہے، کچھ برہنا ہے، کچھ انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اب اس شکل میں میدان قیامت میں آئیں گے، تو لوگ خوف و دہشت زدہ ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں مگر وہ شخص جب قبر سے اٹھا تو اس کا لباس بھی کفن بھی سلامت ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک ہم سفر بھی ہے، ایک ساتھی بھی ہے، بہت خوش شکل ہے. وہ کہے گا کیوں گھبراتے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، تم نجات یافتہ لوگوں میں سے ہو گئے انشاءاللہ. تسلیاں دے رہا ہے. میدان قیامت میں پہنچے اب سب، یہ مولا کے الفاظ جو میں بیان کر رہی ہوں، مولا کہتے ہیں میدان قیامت میں پہنچیں گے سب پریشان ہیں. کیوں؟ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں؟ اگر نیک ہے تو داہنے ہاتھ میں، اگر ہم نے گناہ زیادہ کیے تو بائیں ہاتھ میں، اور اگر ہم سرکش ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کو گردن میں پیچھے لٹکا دیا جائے گا، گردن میں پیچھے لٹکا، اور پڑھیں گے کیسے، گردن کو گھما دیا جائے گا. یہ ذلت ہے جو میدان قیامت میں گناہگاروں کو ملے گی. تو کہا لوگ پریشان ہوں گے خوف و دہشت سے. آج تو خدا کی عدالت ہے، خدا گواہ بھی ہے اور خدا منصف بھی ہے. کہا جب وہ مومن گھبرا رہا ہوگا تو پھر وہی مومن تسلی دے گا، نہ گھبراؤ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، تم نیک ہو، تمہیں دائنے ہاتھ میں ملے گا، نامہ اعمال مل گیا، پڑھ لیا. اور جب پولیس صراط پہ چڑھنے کی منزل آئی، اب گھبرا رہا ہے. گناہگاروں کے لیے پولیس صراط باریک، بال سے زیادہ باریک ہو جائے گی، تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے گی، اور نیکوں کے لیے وہی پولیس صراط چوڑی کشادہ ہو جائے گی. کہا پریشان ہو رہا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر وہی تسلیاں دے گا، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، پروردگار عالم کی رحمت کے ساتھ تم پولیس صراط سے گزر جاؤ گے. جب پولیس صراط سے گزر جائے گا، چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اور وہ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اب تک تسلیاں دیتا ہوا آ رہا تھا، اور اب کہا کہ جنت کا دروازہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، اب وہ مومن پلٹ کے کہے گا تم ہو کون، جب سے میں قبر سے اٹھا ہوں تم میرے ساتھ ساتھ ہو، خوش شکل ہو، خوش گفتار ہو، اور اس طرح سے مجھے تم تسلیاں دیتے ہو، تم نے مجھے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا. تو بندہ مومن کہے گا میں تمہارا ہی عمل ہوں، تم نے زندگی میں ایک مومن کو خوش کرتے ہوئے اس کے دل میں خوشی پیدا کی تھی، اللہ نے اسی خوشی کو میری شکل میں مجسم کر دیا. صلوات پڑھے بابا سے پڑھے. تو جیسے ہمارے برے اعمال مجسم ہوں گے، ایسے ہی ہماری نیکیاں بھی مجسم ہوں گی. اور خدا کرے کہ ہم نے اس طرح مومنوں کے دل کو راضی رکھا ہو کہ ہمیں ایک نہیں، ہمیں خدا کئی نیکیوں کے ساتھ قبر سے اٹھائے. اچھا، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو آپ نے کل کی میری سے میں تذکرہ کیا تھا کہ میزان عمل ہوگا. دیکھیے میرے جو اشرے کا عنوان ہے وہ ہے میزان الہی. قرآن میں میزان کا لفظ 23 times استعمال ہوا ہے، 23 مرتبہ قرآن میں لفظ میزان آیا ہے. اور یہ میزان کا لفظ کہاں سے آیا؟ قرآن پاک میں پروردگار عالم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ جب ہم موازین، دیکھیں میزان ایک ہے، ترازو ایک ہے، موازین کئی میزان، جب ہم کئی اپنی عدالت لگائیں گے اور موازین قائم کریں گے، لوگ آئے پوچھنے کے لیے کس کے پاس؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ اے فرزند رسول، یہ جو سورہ انبیاء کی آیت میں خدا کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ میدان قیامت میں جو روز قیامت موازین نصب کرے گا، یہ موازین کیا ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں موازین ہم آئمہ اور انبیاء ہیں، ہم آئمہ اور انبیاء ہیں. جب انبیاء کی گزشتہ انبیاء کی امتوں کو کھڑا کرے گا تو ان کے عمل کے ساتھ ایک پلڑے میں ان کا عمل، ایک میں انبیاء کا عمل، اور جب ہمیں اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں ہمارا عمل، ہمارے امام کا عمل. تو اب ذہن میں سوال یہ پیدا, اچھا لوگ بعض لوگ کچھ ذاکرین ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہیں پڑھی تو لوگوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کہاں علی کا عمل, کہاں ہمارا عمل؟ اب دنیا میں تو علی علی کرتے رہے, میدان عدالت ہی میں تو پتہ چلے گا روز قیامت کہ علی کی کتنی پیروی کی. اور اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو جو زیارات پہ جاتے ہیں تو زیارات پہ کتاب ملتی ہے, کہاں جاؤ کیا پڑھو کیا زیارت پڑھو, اس میں کئی زیارت امام حسین بھی ہیں اور امام علی کی بھی زیارت. امام علی کی زیارت کو کھولیے اس میں ایک جملہ ملتا ہے, السلام علیک یا میزان الاعمال, اے ہمارے اعمال کی میزان. اور یہ زیارت کس نے پڑھنا بتائی؟ چھٹے امام, امام معصوم کہہ رہے ہیں وہ میزان ہے ہمارے لیے. تو میں اور آپ کہیں گے مولا آپ نے نماز خلوص سے پڑھی, ہمارے اعمال میں کہاں وزن, ہم بھی مریض کی عیادت کرتے ہیں, ہم بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, مگر مولا آپ جیسا عمل میں تو وزن نہیں نا, ہے نا سوال ہمارا, ہمارے عمل میں تخلص کہاں؟ تو مولا جواب دے کے گئے کہ ان چیزوں میں وزن کیسے آئے گا, ہمارے کچھ اعمال ہیں اگر ہم ان کو انجام دیں گے تو اس ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور ائمہ کے برابر ہے. وہ کیا اعمال ہیں؟ فقط میں تین چیزیں بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیں وہ کتاب منازل الآخرہ کو پڑھ لیں, اور کتاب قیامت کے 10 مراحل ہے اس کو پڑھ لیجئے. آیت اللہ دست غیب شیرازی کتاب مات آسان ترین اردو میں پڑھی, اس سب میں ڈیٹیل موجود ہے. مجلس کا وقت مختصر ہے, میں سب صرف چند چیزوں کا تذکرہ کروں گی. رسول کہتے ہیں جب میں میدان قیامت میں آؤں گا مومنین کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا, اور اگر کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے پلڑے میں اس کے اعمال میں اتنا وزن نہیں ہوگا کہ وہ میزان کی منزل پہ آ سکے, بیلنس ہو جائے. جب میں اس کو دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا زندگی میں یہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, زندگی میں پڑھا وہ تمام درود جو اس نے مجھ پر پڑھا ہے. اب کوئی یہ نہ کہ سمجھے کہ اگر ہم صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتے تو رسول کو نہیں کر دیا کرتے. صلوات ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد, اللہ کا درود و سلام و محمد پر اور ان کی آل پہ. تو ہر صلوات محمد پر ہے, ہر صلوات آل محمد پر. تو کہتے ہیں جب میں اس بندے مومن کو دیکھوں گا کہ جس کے گناہ زیادہ ہیں پریشان ہے, تو میں اس کی زندگی میں دیکھوں گا مجھ پہ صلوات بھیجا کرتا تھا, اس کی ان صلوات کو اٹھا کے اس کے پلڑے میں رکھا جائے گا, اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور وہ میزان کی صلوات پڑھے. بابا سے بولا زندگی میں عادت بنا لیجئے, ہمیں زندگی میں جتنا بھی وقت ملے, اگر کسی کو بہت مصروف زندگی ہے کم از کم ایک تسبیح, زیادہ ملے 5 تسبیح, 10 تسبیح, 12, آپ جتنا پڑھ سکیں گی صلوات. اس صلوات میں طاقت اتنی ہے کہ ایک تو میزان عمل میں ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا, زندگی میں آیت اللہ بہجت کا جملہ, وہ کہتے ہیں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو, اور فقط آیت اللہ بہجت کا نہیں ہمارے بہت سارے علماء کے جملے, کسی بھی پریشانی میں ہو سمجھ میں, کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھوں کیسے نکلوں, کہ کسی بھی مصیبت کسی بلا کسی پریشانی میں آ جاؤ کثرت سے صلوات پڑھو. اس صلوات میں اتنی طاقت ہے کہ تم پر آئی ہوئی مصیبت اور بلاؤں کو سیلاب کی طرح بہا کے لے جائے گا. تو کثرت سے صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیے. پہلی چیز جو نامہ اعمال میں ہمارے اعمال کو بھاری کر دے گی وہ ہے صلوات. دوسری چیز جناب سالت ماپ کہتے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے مومن کے اعمال میں وہ اس کا اچھا اخلاق, جس کا بہتر جتنا اخلاق ہوگا, جتنا اچھا حسن خلق کا مالک ہوگا اس کا وہ عمل اس کے نامہ اعمال کو اتنا ہی وزنی کر دے گا. کیوں سارے اعمال میں صرف اخلاق ہی کیوں وزنی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو سوچنے والی بات ہے نا, بہت سی نیکیاں کرتے ہیں مگر ہمارے سارے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہمارا اخلاق کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اچھا اخلاق رکھنا آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوں, کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو, گھر کے باہر کا کوئی فرد ہو تو پھر ہم کندھے جھڑک دیتے ہیں, چلو ہم اسے ملیں گے نہیں. گھر کے اندر کوئی آپ کے ساتھ ہو اور مسلسل بد خلقی کر رہا ہو, شوہر ہے بیوی کے لیے, بیوی بری ہے بد زبان ہے شوہر کے لیے, ساس سسرال والے ہیں, کبھی ماں باپ ہیں, کبھی بھائی ہے, کبھی اولاد ہے کہ بدخلق ہے, تو ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل. دیکھیں ہمارے ائمہ میں سے فقط ایک امام کا لقب ہے, صرف ایک امام کا, کاظم. کیوں؟ ہمارے ہر امام نے برداشت کیا ہے, کیا سید سجاد جیسی برداشت کسی کے پاس ہوگی؟ ماں کو بھی بہنوں کو دربار میں لے کے گئے سر برہنہ، کتنا برداشت کیا؟ نہیں، کاظم لقب ان کو بھی نہیں ملا. لقب اگر ملا کاظم تو امام مسیح کاظم کو. کیوں؟ جو ہمارے باقی ائمہ نے برداشت کیا وہ غیر تھے، وہ دشمن تھے، اور امام مسیح کاظم نے جو برداشت کیا وہ ان کے اپنے سگے رشتے دار تھے، جنہوں نے اتنی اذیت دی، اتنا امام نے برداشت کیا کہ خدا نے لقب کاظم قرار دے دیا. تو گھر کے اندر کے لوگوں کو اپنے اعزا کے بد اخلاقی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. انسان نہ چاہتے آج اگر پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں کتنی اچھی بہو ہوگی، اور اگر ساس مستقل ٹارچر کچھ پکایا، ہاں اچھا پک گیا، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، ہاں یہ بنا نہیں تھا. میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ اب وہ 20-20 سال بچے جوان ہو گئے، مگر آج تک جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ تو ساس کا جملہ، آج تو مزے کا نہیں، آج تو بھنا نہیں تھا، آج تو یہ نہیں ڈالا. ارے اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تم نے پکا کے دیا، ہاں، اور بچے بیٹھے ہیں، اب وہ بچے جوان ہو گئے، دادی آپ کیوں برا کہتی ہیں؟ یہ ہے ہر گھر کی کہانی ہے، کہیں ساس ہے، کہیں شوہر بد اخلاق ہے. تو کبھی کبھی برداشت کرنے والا بھی شاؤٹ کر جاتا ہے، نہیں ہوتا برداشت، ایک دم ایک برا جملہ، کڑوا جملہ کہہ دیا. اور اگر یہ کڑوا جملہ کہہ دیا تو پھر ہم بھی انہی کی لائن میں آ گئے، بد اخلاق ہو گئے. اور اگر انسان برداشت کرتا رہا، کیوں برداشت کریں؟ اس لیے برداشت کریں کہ میدان قیامت میں میزان عمل میں ہمارے عمل کا سب سے وزنی عمل یہ اخلاق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں محتاج نہ ہوں، یہاں اخلاق اچھا کر لیجئے، یہ زندگی تو گزر جائے گی 70-80 سال میں، ہاں مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو کبھی کوئی چیز بری لگ رہی ہو اور اخلاق ہمارا اچھا نہ ہو رہا ہو، یہ سوچ کے اخلاق کو بہتر کر لیجئے کہ ہمارے اعمال کی سب سے وزنی چیز یہی ہوگی اگر میں نے اپنے اخلاق کو بہتر رکھا. تیسری چیز، جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسلام سے مختلف احادیث ملی ہیں. کچھ احادیث میں یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت 100 مقامات پر ہمارے کام آتی ہے، اور ایک حدیث رسول یہ بھی ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت 7 مقامات پر تمہارے کام آتی ہے. دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اس مختصر سی حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں اور مصائب سے متصل ہوں گی. وہ کیا ہے 7 مقامات؟ رسول کہتے ہیں اگر تمہارے قلب میں محبت محمد و آل محمد ہے، اور اللہ ایسی ہو کہ ہم اپنے امام سے زیادہ کسی کو نہ چاہیں، اگر یہ محبت ہے تو 7 مقامات پر تمہارے کام آئے گے. پہلا مقام نزا کا عالم، جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے. دوسرا مقام جب ہم قبر میں جائیں گے. تیسرا مقام جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا. چوتھا مقام جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. پانچواں مقام جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا. چھٹا مقام جب میزان عمل میں عمل کو تولا جائے گا. اور ساتواں مقام جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں. سخت ترین مقامات ہیں ساتوں. جسم سے روح نکل رہی ہو، مردے پہ کیا گزر رہی ہے سامنے کھڑا ہوا نہیں بتا سکتا ہم کس تکلیف میں ہیں. تو کہا کہ اگر تم محبت محمد و آل محمد رکھو گے تو پروردگار عالم تمہیں ان 7 مقامات پر بچا لے گا، اور میزان عمل میں جب تمہارے عمل کو رکھا جائے گا یہ محبت محمد و آل محمد ہی ہے جو تمہارے میزان عمل کو بھاری کر دے گی اور تم کامیاب قرار پاؤ گے. اور یہ محبت اتنی اہم ہے کہ میں اور آپ جو مجلس کے ابتدا میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، آج اس کا بھی ایک فائدہ سن لیجیے. دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنے کا فائدہ، کتاب ارتباط منتظر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں دعائے سلامتی امام زمان پڑھے گا، اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کرے گا، تو میدان قیامت میں جب آئے گا خدا اس کی 1,00,000 حاجتوں کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. ابھی یقین نہیں آتا نا، میدان قیامت میں 1,00,000 ہم کیا مانگیں گے؟ نہیں، میدان قیامت میں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، نہ جانے کون کون کس کس مشکل میں ہوگا. تو کہہ دیا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو گے تو خدا میدان قیامت پہ تمہیں تمہاری 1,00,000 حاجتوں کو قبول کر لے گا. اللہ کو قبول کر لے. ہم زندگی بھر اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں. کیسے یاد رکھیں؟ 2 جملے سن لیجئے. امام کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ میں مجلس میں جو کچھ سن رہی ہوں، ایام اعزہ شروع ہو چکے ہیں، آج جو سنا آپ نے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، صلوات کثرت سے پڑھیں. میں مجلس کے فرش اعزہ سے اٹھ کے جاؤں تو بس عمل کرنا شروع کروں، یہاں سے اتروں، لفٹ سے باہر جاؤں، زبان پہ صلوات ہوں، عمل کرنے لگوں، تاکہ یہ چیز ہماری لائف میں رہے، ہمارے نفس میں رہے. ہم جب جس چیز کے عادی ہو جائیں، مثلا میں نے اور آپ نے آج سے 6-7 سال پہلے, اس سے بھی زیادہ سال پہلے سنا علماء سے کہ اگر کوئی وضو کرتے وقت سورہ قدر پڑے گا تو خدا اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا. شروع میں ہم نے کوشش کی, آج یہ حال ہے کہ جیسے جاتے ہیں واش بیسن پہ نل کھولتے خود بخود زبان پہ سورہ قدر آ جاتی ہے. کیوں؟ یہ پریکٹس کرتے کرتے ہم عادی ہو گئے. ہم جو کچھ سنیں فرش عزا پر, جو علم حاصل کرے آل محمد کا, اس پر فوراً عمل کر دیں گے تو ہمیں اس کی عادت ہو جائے گی, پھر ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو اگر کوئی اس طرح سے خود سے گناہوں کو دور کرنے لگے, جیسا کہ ایک عالم دین, ان کے پاس ایک جوان تھا جو ملازمت کرتا تھا, گھر کے کام کرتا تھا. اس عالم دین کو ایک مرتبہ اپنے کسی دور پڑوسی کے پاس سے ایک سیڑھی منگوانی تھی, اور وہ بڑی لمبی سیڑھی تھی. کہا اس سے کہ اپنے جوان سے, جاؤ فلاں کے گھر سے جاؤ سیڑھی لے کے آؤ, مجھے گھر میں کام ہے. چلا گیا, بہت دیر ہو گئی نہیں آیا. جب کافی دیر کے بعد آیا تو کہا, اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے, بہت ایک ہی جملہ ہے اور بس مصائب پہ آؤں گی اگر آپ گھر جا کے غور کریں. کہا, ایک سیڑھی لانے کے لیے کہا تھا, میں اتنی دیر سے بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا اس جو نوجوان تھا, ان تو ملازم, وہ کہتا ہے سیڑھی بہت لمبی تھی اور میں بہت سنبھال سنبھال کے لا رہا تھا, کسی کے گھر کی دیوار پہ بھی نہ لگ جائے. کیا مطلب؟ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی گھر کی دیوار پہ بھی بلا ضرورت ہاتھ لگ جائے, کوئی چیز لگ جائے. حق ہے اس کا, مجلسوں میں آیا کیجئے, چپلوں کو ترتیب سے رکھیے. ہم حق نہیں رکھتے اپنی چپل کسی کے اوپر رکھ دیں, اس نے نہیں ہمیں اجازت دی ہے. تو جو اتنا محتاط ہو, کہا مجھے آنے میں دیر اس لیے, سیڑھی لمبی تھی, اٹھائے ہوئے تھا اور کوشش میں تھا کسی گھر کی دیوار سے نہ لگے. اب جب عالم تھے انہوں نے سنا, کہ اچھا یہ بتاؤ, اب سوچا کہ یہ اتنا محتاط ہے تو اس کو تو امام زمانہ کی زیارت ملی ہوگی. پوچھا, کیا تجھے امام زمانہ کی زیارت ملی ہے؟ کہا, ہاں ابھی کچھ دن پہلے تو امام اسی شہر میں آئے تھے. اللہ اکبر. اگر میں اور آپ عمل کرنے لگیں, امام کہتے ہیں تمہیں مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, امام زمانہ کے جملے ہیں, میں خود تم کو ڈھونڈ کر تم سے ملنے آؤں گا. ہم سب امام کی نگاہوں میں, خدا ہم سب کو پابند کر دے کہ ہم سب جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے لگیں. جیسا کہ ہم حاجتوں کے لیے عمل کرتے ہیں, آج باب الحوائج کا پرسہ دوں گی. ربط مصائب کے لیے چھوٹی سی ایک روایت سن لیجیے. مجھے اور آپ کو جب بچپن سے سیکھا کہ جب مانگو باب الحوائج کا واسطہ دو, عباس علمدار باب الحوائج ہیں. کوئی کسی مشکل میں آتے زبان پہ دو جملے آتے ہیں, یا علی مشکل کشا یا باب الحوائج مدد کیجیے. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں, کائنات کے مشکل کشا کا نام ہے علی ابن ابی طالب, اور علی کے گھر کے مشکل کشا کا نام ہے عباس علمدار. عباس کیسے باب الحوائج ہیں, حاجتوں کا در ہیں. میں نے ایک عالمہ سے یہ روایت سنی جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. کہا کہ ایک میاں بیوی زیارت کے لیے عراق گئے, کربلا پہنچے, اور ان میاں بیوی کو ایک ہی بچہ ہوا تھا. بہت منتوں مرادوں کے بعد ایک بچہ ملا تھا, اور وہ بچہ 6-7 سال کا تھا. اس کو لے کے اور پہنچے کربلا. اب جب کربلا پہنچے زیارت کریں, تو جیسے کہ عموماً ہوتا ہے مسافروں کو کچھ پرابلم, ڈائریا ہو گیا, کسی کو چیسٹ کنڈیشن ہو گیا, کیونکہ جو حالات بدلتے ہیں, اس علاقے کا موسم کچھ ہے, وہاں کا کچھ ہے. وہ جب گئے, اس بچے کو بھی ڈائریا شروع ہو گیا, بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا, بار بار اس کو تکلیف میں ہے, تو ماں نے کہا کہ شوہر آئے ابھی مسافر خانے میں, کہ دیکھو یہاں ڈھونڈ کر کسی کے پاس لے جاؤ, کسی طبیب کے پاس, اور طبیب دوا دے گا تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بچے کو کافی ایموشنز ہو رہے تھے, کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. باپ نے اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا, اب وہ چل نہیں پا رہا تھا, ویک تھا اتنا, ہاتھوں پہ اٹھا کے اور پہنچا وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے سامنے بیڈ پہ لٹایا, کہا ہم ظاہر ہیں کربلا امام کی زیارت کے لیے آئے, ذرا اس کا, میرا بچہ آ کے بیمار ہو گیا, ذرا اس کا علاج کر دیں. اب جو ڈاکٹر نے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھا, باپ کی شکل کو دیکھا, کہا یہ بچہ مر چکا ہے, تو میرے پاس لائے ہو, یہ بچہ مر چکا ہے. میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو بنا سکتا ہوں, مگر اب علاج نہیں ہو سکتا, زندہ ہوتا تو میں علاج کرتا. جیسے ہی باپ نے سنا, باپ ہکا پکا, یہ کیا ہو گیا, میں تو زندہ بچہ ہاتھ میں لے کے چلا تھا, وہ اتنا ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا تھا کہ وہ بچہ ختم ہو گیا. اب اس نے اس بچے کو اٹھایا, کلینک سے باہر آیا اور کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے, مالک میں کیا کروں, اس کی ماں تو مر جائے گی, ماں نے بچہ دیا تھا کہ اس کا علاج کرا لو, اب میں کیسے ماں کے سامنے جا کے بچے کا جنازہ رکھوں, اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا جنازہ نہ دکھائے. کھڑا سوچ رہا ہے, جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اپنے بچے کے جنازے کو اٹھائے اٹھائے ابو الفضل عباس علمدار کے حرم میں داخل ہوا, عباس کی زری پر پہنچا اور زری کے پاس جا کے بچے کو لٹا دیا. مولا مجھ میں طاقت نہیں ہے, اب آپ جانے اور یہ بچہ جانے. آپ دفنائیں, آپ زندہ کریں, مجھے نہیں معلوم, مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے جا کے کہوں تیرا بچہ اکلوتا تھا مر گیا اور کھڑا ہو کے رونے لگا. بابو لوائج مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں بیوی کو نہیں بتا سکتا. ابھی کھڑا ہو کے رو ہی رہا تھا, ایک بارگی دیکھا بچے کا انگوٹھے نے ہلنا شروع کیا, انگوٹھا ہلا, ہاتھ ہلنا شروع ہوا, دیکھا یہ بچے کا ہاتھ ہل رہا ہے. اس نے پھر دوبارہ اٹھایا اور دوڑ کے طبیب کے پاس گیا, کہا دیکھو اس کا ہاتھ ہل رہا ہے. اب جو طبیب نے کہا تم کہاں گئے تھے, کیا بابو الحوائج کے در پہ گئے تھے؟ کہاں, کہا بابو الحوائج ہی مردوں کو زندہ کر دیتے. مولا نے اس باپ کی حاجت کو سن لیا, کیوں؟ بابو الحوائج ہے, کسی کو رد نہیں کرتے. عزاداروں آج فرش اضافہ پہ جب جب روئیے گا نا عباس کو, جن کی حاجتیں مانگ لیجئے گا, عباس کسی کو نامراد نہیں کرتے. عباس علمدار کو ہم ٹوٹے دلوں کی آس کہتے ہیں. عباس کربلا میں حسین کا یقین ہے, عباس کربلا میں بچوں کا سہارا ہے کہ عباس جائیں گے تو پانی مل جائے گا. عباس ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس ہیں. آج بھی اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا, مصائب سے تھکا ہوا ہے, عباس کے علم پہ جا کے پریرا پکڑ کے رو کے عباس سے کہہ دیتا ہے, اسے یقین آ جاتا ہے میرے مولا نے سن لیا اور مولا مجھے مشکل سے نکال لیں گے. عزاداروں ٹوٹے دلوں کی آس عباس کو کیوں کہتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ جب شب عاشور ہر بی بی اپنے بچے کو سجا رہی ہے, کل تمہیں قربان ہونا ہے, بچے سے کہہ رہی ہے دیکھو کل پیچھے قدم نہیں کرنا, ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہے, زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں, لیلا علی اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں, مگر ایک بی بی تھی جو خیمے میں رو رہی تھی. جب مولا حسین اور مولا عباس خیموں کے باہر سے گزرے رک گئے, بی بی ام کلثوم کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, مولا عباس بہن کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ ام کلثوم زار و قطار رو رہی ہیں. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا بھیا میں کتنی بد نصیب ہوں, کوئی بد نصیب کبھی نہ روئے جب تک کائنات میں بابو الحوائج موجود ہے. ام کلثوم رو رہی تھی, بھیا میں کتنی بد نصیب ہوں, میں بے اولاد ہوں, آج زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں, بھابھی قاسم کو تیار کر رہی ہیں, علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار, میں کیا کروں, کل میرے پاس قربانی کے لیے کوئی ہدیہ نہیں ہے, بھیا میں بہت بد نصیب ہوں, میں بہت نامراد ہوں. ایک بار کی عباس نے کہا خبردار بہن, بہن کبھی خود کو نہ کہنا بد نصیب, میں ہوں نا, کل آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. کلثوم نے بھائی کے ہاتھوں کو چوما, اے میرے بھائی کا, ہاں بہن آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالا عباس نے, اور عباس آج تک ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالتے ہیں. روزے عاشور آ گئی, 72 کے لشکر کو ہزاروں کے لشکر سے لڑایا عباس نے, حسین کے لشکر کا علمدار ہے عباس, یہ عباس کا فخر ہے. عباس آتے ہیں روزے عاشور, مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا کہتے ہیں تم علمدار ہو, اگر تم چلے گئے تو فوج کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. مولا نہیں بھیجتے, بار بار جا رہے ہیں جانسار, شہید ہو کے آ رہے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے جب قاسم کا پامال لاشا آیا, عباس نے بڑے غیظ و غضب سے اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا, ارے اب تو گود کے پالے مرنے لگے. ایک بار کی آئے مولا حسین کے پاس, کہا آقا اب تو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. جیسے ہی مولا نے کہا کہ تم تو لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے بھیج دوں, عباس علمدار نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا, کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے مرنے دوں, اجازت نہیں مل رہی. عباس خیمے سے باہر آئے, دیکھا بچوں کی صدا آئی, آلتاش ہائے پیاس, عباس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ایک بار کی آئے سکینہ کے خیمے کے باہر, سکینہ کو آواز دی, سکینہ آئی, چچا کیا بات ہے؟ کہا سکینہ ذرا مشک لے آؤ. سکینہ مشک لے کے آئی, کہا سکینہ بہت پیاسی ہونا, کہا ہاں چچا, کہا میں پانی لاؤں گا, ذرا بابا سے اجازت دلوا دو. سکینہ کو عباس نے گود میں اٹھایا, حسین کے خیمے میں آئے, کچھ کہنا نہیں پڑا سکینہ کو, جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا عباس سکینہ کو گود میں اٹھائے آ رہے, خدا دنیا میں سب کے چچا کو سلامت رکھے. مولا حسین کے کہتے سکینہ سفارش کرنے آئی ہو نا بیٹا, میں تمہاری بات کبھی نہیں ٹالی, جاؤ تمہارے چچا کو اجازت دی پانی لائے, مگر سکینہ بہت روگی. سکینہ کچھ دیر کے بعد بہت روگی, جب تماچے پڑیں گے چچا بہت یاد آئیں گے. جاؤ سکینہ میں نے اجازت دی. کہا مولا نے جاؤ عباس اگر ہو سکے تو پانی لے آؤ, ان پیاسے بچوں کی پیاس بجھا دو. عباس چلے, عباس نے مشک سکینہ کو تھاما, تلوار مولا حسین نے لے لی. عباس میں تمہیں جنگ کرنے نہیں بھیج رہا, میں تمہیں پانی لینے کے لیے بھیج رہا ہوں. اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی, لڑنے کی اجازت ہوتی, آج کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. ایک بار کی مولا عباس نے تلوار دے دی, مشک کو تھاما, علم اٹھایا. مولا عباس گئے, نہر پہ 4000 تیر اندازوں کا رش تھا, 4000 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا, کوئی یہاں تک نہ پہنچنے پائے. 4000 تیر اندازوں نے تیر چلائے, عباس نے سب کا پہرا توڑا, مشک لی, اترے نہر فرات میں, چلو میں پانی لیا. دنیا کا کوئی پیاسا ہوتا تو پہلے خود پیتا پھر مشک بڑھتا. عباس آپ کی وفا کو ہمارا سلام. عباس نے چلو میں پانی لے کے دوبارہ مار دیا زمین پر, پھینک دیا دریا میں. نہیں ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی مولا پیاسے ہیں. عباس نے مشک بھر لی, مشک بھر کے چلے ہیں عباس, کندھے پہ مشک ہے. عباس گھوڑا دوڑا رہے ہیں, شقی قریب آیا, دایاں بازو قلم ہوا, بائیں بازو پہ مشک آ گئی. عباس دعا پڑھتے جا رہے ہیں, بارے لہا بارے لہا, یہ مشک پانی پہنچ جائے بچوں تک. رسل تارو عباس کی دو ہی دعائیں تھیں. عباس کی پہلی دعا یہ تھی, مجھے کربلا میں جنگ کی اجازت مل جائے, میں ایسے لڑوں گا کہ مولا حسین کو لڑنے کا موقع ہی نہیں دوں گا. یہ عباس کی خواہش تھی, اور دوسری خواہش یہ تھی کہ یہ مشک خیمے میں پہنچ جائے. عباس کی دونوں حاجتیں پوری نہیں. عزادار ایک شقی نے بایا بازو قلم کیا, دونوں بازو کٹ چکے ہیں. عباس مشک سینے پر ہے, عباس دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کرتے جا رہے ہیں. عمر سعد ملاؤ نے ہرملا کو بلایا, ہرملا یہ پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے ورنہ حسین سے لڑ نہیں سکیں گے. ہرملا کھڑا دیکھ رہا ہے, ارے جس پر اتنے تیر برس رہے ہوں, اتنی تلواریں برس رہی ہوں, ارے جس کے بازو کٹ گئے ہوں مگر گھوڑے کی رفتار نہیں رک رہی, میں کیسے اس کو ماروں. ایک بار کی غور سے دیکھا کہ اچھا یہ دعا پڑھ پڑھ کے مشک پہ دم کر رہا ہے, اس کی جان اسی مشک میں ہے. ہرملا نے تیر لگایا, تیر چلا, مشک چھدی, عباس کی ہمت ٹوٹی, عباس نے گھوڑے کا راستہ بدل لیا. اب خیموں میں جا کے کیا کروں گا, اب تو پانی بہ گیا. ایک بارگی مولا حسین دیکھ رہے ہیں عباس کا علم لرز رہا ہے. ایک بارگی شقی نے تیر چلایا, عباس کی آنکھ میں تیر لگا, عباس کے سینے میں تیر لگا. اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتے ہیں, مولا چاہتے ہیں کہ آنکھ سے تیر نکالے. کیسے نکالے عباس تیر, کیسے نکالے, بازو سلامت نہیں ہے. عباس نے سر جھکایا کہ اپنے پیروں سے دبا کے تیر کھینچ لوں, مگر سر کا جھکانا تھا, سر پہ گرز پڑا. عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, عباس گرنے والے ہیں. صدا دی, علیک السلام منی, اے میرے بھائی میرا آخری سلام. عباس نے نہیں کہا مولا مدد کو آئے, عباس جانتے تھے میرا بھائی میرا لاشا نہیں اٹھا سکے گا. ادھر صدا سنی اسدارو, ادھر عباس کا گھوڑے سے گرنا, کیسے گرے ہیں عباس, ذرا میں نے اور آپ نے سنا نا, ہم عباس کو مانتے ہیں نا, ذرا عباس کی ماں نے کیسے سنا. جب رہا ہو کے مدینے گئے تھے, بشیر نے صدا دی تھی, حسین کا قافلہ آ گیا, ام البنین آئی, بچے کا ہاتھ تھاما ہے, عباس کے چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما ہے. پوچھا بشیر حسین کا قافلہ آ گیا, کہا بی بی حسین قتل ہو گئے. کہا حسین کیسے قتل ہو گئے, میرا عباس کہا تھا. کہا بی بی عباس شہید ہو گئے تھے. کہا کیسے شہید ہو گیا تھا, کہا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. اتدارو آپ نے سن لیا نا, مگر عباس کی ماں نہ سن سکی. جب کہا نا سر پہ گرز لگا تھا, تو عباس کی ماں کہتی ہے میں نے عباس کو پیدا کیا ہے, میں نے پالا ہے, مجھے پتا ہے میرے بیٹے
شجاعت کوئی نہیں تھا. کیا میرا بیٹا ایک گرس کا مقابلہ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا بی بی کیسے مقابلہ کرتا، عباس کے تو بازو ہی کٹ گئے تھے. ارے وہ ماں جو کڑے ہو کے کہہ رہی تھی، جیسے ہی سنا عباس کے بازو کٹ گئے، کھڑے پر سے گر گئی ام البنین. ارے اتنا بتا دے، جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، پہلے چہرہ منہ سے لگا زمین پر یا سینہ زمین پہ لگا؟ ازدارو عباس گر گئے. حسین نے کمر کو سنبھالا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کے قریب آئے حسین اور حسین نے ایک جملہ کہا، عباس اب تیرے جانے سے تیری بہنیں جاگیں گی، کوفے والے سوئیں گے کہ عباس نہ رہے. ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں، آقا زحمت نہ دیتا مگر بازو سلامت نہیں ہے. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون جمع ہے، جس آنکھ میں خون جمع ہے صاف کر دیجئے. میں وقت آخر بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے لیے تڑپ رہا ہے. مانگو عباس کی اس زیارت کا واسطہ دے کر جو وقت آخر حسین کی زیارت کی. مولا حسین نے آنکھ سے خون صاف کیا، صاف کیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا، کہا مولا بس ایک حاجت ہے، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں پانی نہیں پہنچا سکا. اتنا کہہ کے عباس کی روح پرواز کر گئی. عزادارو ایک مصیبت نہ پڑی تو میں نے آنکھ ادا نہ کیا. مولا نے کہا تھا میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، حسین علم لے کے چلے، بچے دیکھ رہے ہیں. عزادارو یہ جو لاشا رہ گئے نا، بڑی قیامت تھی، لوگ لرستے تھے عباس کے نام سے. عباس ہے تو حسین کو شکست نہیں دے سکتے، مگر جب دیکھا عباس کی وصیت تھی میرا لاشا نہ لے جائیے گا خیمے میں، مولا علم لے کے گئے. یزیدیوں کا لشکر بفرا ہوا آیا، ہر ظالم جو عباس سے ڈرتا تھا تلواریں ماری عباس کے جسم پر، اتنے ٹکڑے کر دیے کہ 12 محرم کو عباس کا لاشا اٹھ نہیں سکتا تھا. سید سجاد نے چٹائی منگا کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، باب الحوائج کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. خدایا میں جسے حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہم سب مومنات دل میں حاجتیں رکھتے ہیں، جس کے دل میں جو حاجات غیب سے پورا فرما دے. پاک پروردگار تجھے حسین کا واسطہ، حسین کے بھائی عباس علمدار کا واسطہ، جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جو بیمار ہے خدایا ان کو شفا یاب کر دے، جن کے بچے قید میں ہیں بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے دیجیے. معبود جو بیمار ہیں، حسن رضیہ خانم جو بیمار ہے خدا ان کو غیب سے شفا دے، ایک شخص گل حسن بہت بیمار ہے خدا ان کو شفا دے، ہم سب جن جسمانی روحانی بیماریوں میں ہم سب کو باب الحوائج کے صدقے میں شفا کلی عطا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت عطا فرما، جو متمنی ہے حج و زیارت ہے حج و زیارت سے مشرف فرما، عزاداری امام کی حفاظت فرما، علم تابوت جلوس اٹھانے والے جوانوں کو سلامت رکھ، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جب امام ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تبع حسین.